الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس سیرت کے عنوان سے تسلسل کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال مبارکہ، آپ کے افعال مبارکہ جو یقیناً تمام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منارہ نور ہے، اس سے ہم اپنے قلب و جگر اور اپنی زندگی کو منور و مستنیر کر رہے تھے. حضور کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے لیے طرز زندگی پر ایک کامل نمونہ قرار دیا، یعنی انسان کی زندگی جو اکثر دو حصوں میں تقسیم ہے کہ اس پر کچھ غم کے لمحات ہوتے ہیں اور کچھ خوشی کے لمحات. غم کے لمحات میں بندے نے اپنی زندگی کو آگے لے جانے کے لیے اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر اور ظاہری طور پر کیا اقدامات اسے کرنے چاہیے، اور جب اس کے سامنے نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے، مال کی فراوانی ہو جاتی ہے، تو اس وقت اسے خوشی کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہر نسل، ہر قوم، ہر برادری کے انسان میں جو پائی جاتی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو اس کے لیے کامل درس قرار دیتے ہوئے اسے نظام حیات کا ایک مؤثر ذریعہ قرار دیا. میں نے گزشتہ درس کے اندر حجۃ الوداع کے اس خطبے سے پہلے ایک مقدمہ ذکر کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ حضور تو عربی ہیں اور آپ قریش کے قبیلے اور اس کی ایک مقدس شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں. عرب کے لوگوں کا سوچ و بچار کا مزاج اور اجمیوں کا اور. اجم کے لوگ تو بہت دور کی بات ہے، قریش سے ہٹ کر جو لوگ ہیں، جو عرب کے ہی ہیں، ان کی فکر اور طبیعت کے اندر فرق آ جاتا ہے، بول چال میں فرق آ جاتا ہے، انتخاب اور رد کرنے کی چیزوں کے اندر فرق آ جاتا ہے. تو ہم اجمی تو بہت دور ہیں. پھر جس دور میں حضور مبعوث ہوئے ہیں وہ دور اپنے اعتبار سے اس قدر ترقی یافتہ نہیں جیسا آج ہے. تہذیب و تمدن اور انسان کے لیے مادی ترقی اس قدر نہیں ہوئی ہے. ایک تو سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عربی ہیں اور پھر آپ ایسے دور میں مبعوث ہوئے ہیں جہاں پر انسانیت نے اب تک اتنی ترقی نہیں کی ہے، لیکن آپ کی زندگی کو قیامت کے آخری سرے کے آخری انسان تک کے لیے ہدایت کا نمونہ قرار دیا گیا ہے. تو یہاں ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایک شخص کی زندگی تمام انسانوں کی زندگی پر غمازی کیسے کر سکتی ہے؟ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو کتاب مرحمت فرمائی ہے وہ کتاب کا موضوع ہی انسان ہے. انسان کے جتنے صنف ہیں، جتنے اقسام ہیں، جتنے مزاج ہیں، جتنی اس کی صلاحیت ہے، جتنی اس کی جدت فکر ہے، جتنے اس کے باطن میں استعداد ہے، صلاحیت ہے، وہ جس قدر بھی ہو، تو قرآن اس کو تمام طور پر بیان کرتا ہے. اور یقیناً کوئی ایک انسان ساری انسانیت کے لیے درس نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کے سوچنے کا انداز اور ہے، دوسرے کے سوچنے کا انداز اور ہے، اس کے جذبات اور ہے، دوسرے کے جذبات اور ہیں. وہ کبھی خود غرضی کا بھی شکار ہو سکتا ہے، اپنی برادری، اپنے ہم زبان لوگوں کے لیے چاہے وہ جتنا معتدل مزاج بنے، لیکن کہیں پر بھی وہ انسانی جذبات کے شکار ہو کر اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے لوگوں کو پروموٹ اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا گوشہ جو ترجیح کا ذکر کر جائے گا، اس لیے کہ وہ کما حقہ انسان کی نفسیات کو نہیں جانتا. لیکن اللہ رب العالمین جو انسان کا مالک ہے، خالق ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی طبیعتوں کا خالق بھی وہی ہے، اس کے وجود کا خالق بھی وہی ہے، اس کے خد و خال کا خالق بھی وہی ہے، اس کی روح کا خالق بھی وہی ہے، اس کے سوچ و بچار کا خالق بھی وہی ہے، اس کے خیر و شر کے تقاضوں کا خالق بھی وہی ہے. تو انسان کے لیے کامل دستور اللہ کے سوا کوئی نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ جس نے اس ذات کو پیدا کیا ہے اور انسانوں کا خالق ہے. اور قرآن مجید جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا معلم بنایا گیا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن لفظی طور پر اور عبارتی طور پر تو اس کتاب میں موجود ہے، لیکن وجودی طور پر سرکار کی ذات ہے. یعنی دونوں بیک وقت قرآن کا رتبہ ہے. یعنی ایک قرآن وہ ہے جو دو دفعوں کے اندر تحریر ہے اور جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ایک قرآن وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. تو جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے وہ قرآن ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح قرآن کو ہر غلطی سے اللہ نے محفوظ کیا ہے، اسی طرح حضور کے کردار اور آپ کی اداؤں کو اللہ نے غلطی سے محفوظ کیا ہے. جس طرح قرآن کے وجود کے تحفظ کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے وجود مصطفیٰ کے تحفظ کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. اسی لیے قرآن ہر انسان کے مزاج کے مطابق ہے، کیونکہ اس کے رب کا کلام ہے. اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب یہ قرآن اترا ہے اور آپ اس کے معلم بنے ہیں، تو حضور کی زندگی مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے جذبات، تمام انسانوں کے مراحل اور ان کی ارتقائی اور ان کے تنزلی کے جتنے مراحل ہیں، وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں. اور اسی لیے آپ کی زندگی مبارکہ کو اور آپ پہ اترنے والی کتاب کو ساری انسانیت کے لیے کامل دستور قرار دیا گیا ہے. یہ سیرت کا ایک بنیادی مقدمہ ہے سمجھنے کے لیے. اب جس تسلسل کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں اور اس بات کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں، تو تسلسل کے ساتھ اب ہم اس بنیادی واقعے کی طرف پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے کئی سالوں پر اور کئی درسوں پر یہ درس تسلسل کے ساتھ چلتا رہا، اور اب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال مبارکہ اور سفر رفیق اعلیٰ کے بالکل قریب آ چکے ہیں. ولادت سے لے کر اب ہم حجۃ الوداع، حضور کا پہلا اور آخری حج، پہلا اس اعتبار سے کہ شریعت مطہرہ نے جب حج فرض کیا ہے، ورنہ حج تو ہمیشہ ہوتا رہا، میں نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے. اور حضور نے مکہ مکرمہ کے اندر اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہر سال حج میں گزارا ہے، لیکن جب حج باقاعدہ بالضابطہ مکمل طور پر جب اسلامی تاریخ میں اور اسلامی شریعت میں فرض قرار دیا گیا ہے سن 9 ہجری کے اندر، تو اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ پہلا اور آخری حج ہے، اور اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. یعنی اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا سے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے اور ظاہری پردہ فرمایا ہے. اس میں سب سے انقلابی خطبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کا خطبہ قرار دیا جاتا ہے. ہم نے ایک ایک لمحہ کوشش کی ہے کہ حضور مدینہ منورہ سے کیسے تشریف لائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 ذی القعدہ کو آپ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اور تقریباً 4 یا 5 ذی الحجہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے ہیں. کن کن راستوں سے حضور چلے ہیں، کہاں کہاں پر قیام فرمایا ہے، کیا کیا واقعہ اس مرحلے میں پیش آیا ہے، حضور کے معجزات کا ظہور کیسا ہوا ہے، اس پوری ترتیب کو ہم نے گزشتہ درسوں میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. سرکار جب مکہ کے اندر تشریف لائے تو کعبے میں سرکار کون سی جہت سے داخل ہوئے ہیں، یعنی جس کو یوں سمجھ لیجیے کہ کعبے کے کس دروازے سے، جبکہ دروازہ تو نہیں تھا، لیکن کون سی جہت تھی، کون سی سمت تھی جہاں سے حضور تشریف لائے، وہ ایک تفصیل گزر گئی. سرکار نے طواف کیسے فرمایا، وہ ایک تفصیل گزر گئی. طواف کے اندر جو شرعی احکام اور حضور کے وجود مسعود سے جو سعادت اور عظمت کے چشمے پھوٹ رہے تھے، تو اس کی پوری حقیقت کو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. سرکار کا احرام کس رنگ کا تھا، سرکار نے طواف کے جو چکر کیے ہیں اس میں رمل کس اعتبار سے کیا ہے، اور طواف میں سرکار کب رکے، کیا نوش فرمایا، سرکار نے کیا پیا، اور کتنے دیر تک توقف فرمایا، اور طواف سے ختم ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ لینے کا انداز کیا تھا، اور اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا عمل پیش کیا ہے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہے زمزم کی طرف آئے، اور وہاں پر حضور کا عمل کیا تھا، کس انداز میں حضور تشریف فرما ہوئے، کس طرح حضور نے زمزم کو سعادت بخشی، اور اس کے بعد جب حضور صفا مروہ پر تشریف لائے تو مروہ پر حضور کا کلام کیا تھا، اور حضور کی سعی کا انداز کیا تھا، اور اس کے بعد اختتام کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جو مختصر سا خطبہ دیا تھا اس میں معاملات کیا تھے، اور عمرہ ختم کرنے کے بعد حضرت علی یمن سے آ کر شامل ہوئے ہیں، اس وقت کے مراحل کیا تھے. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قران کا احرام باندھا ہے، اور حضور مکہ میں تشریف فرما رہے، اور ٹھیک 8 ذی الحجہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام منیٰ میں جلوہ گر ہوئے ہیں، اور منیٰ میں حضور کے شب و روز کیسے گزرے ہیں، اور اب 9 کی صبح جیسی طلوع ہوئی ہے تو سرکار عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے. یہ ساری تفصیل ہم نے گزشتہ کئی درسوں کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے تسلسل کے ساتھ پھیلا پھیلا کر آپ کی خدمت میں ذکر کیا. اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں جلوگر ہوئے، تو تمام محدثین، امام بخاری، صاحب امام سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی، جو حج پر تفصیلی کلام ان کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور سیرت کی تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے کسی ایک جہت پر قیام فرمایا، اور آپ نے شاہ فرمایا پورا عرفات کا میدان جو بہت بڑا اور وسیع ہے، یہ وقوف کا میدان ہے، جو یہاں پر آ گیا اس کا وقوف ہو گیا. اور وقوف کا وقت کب شروع ہوتا ہے، یعنی کب پہنچنا عرفات کے لیے ضروری ہے اور کب رکنا بالکل لازم ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز سے پہلے تک عرفات کے کسی علاقے میں وقت گزارا، اور جیسی ظہر کا وقت ہوا، یعنی زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا کہ تم اب کام کرو، وضو کر لو اور نمازوں کی تیاری ہوگی. اب صحابہ اکرام علیہ رضوان نمازوں کی تیاری کے لیے شروع ہو گئے. ظہر کا وقت جیسی شروع ہوتا ہے تو وقوف عرفات کا وقت جو ہے وہ 9 کے زوال سے لے کر 10 کی فجر طلوع ہونے سے پہلے، تو یہ درمیان کا جو وقت ہے یہ وقوف عرفات کا ہے. لیکن اصل وقوف وہ ہے جب عین 9 کا دن غروب ہو رہا ہو، وہ غروب کا لمحہ جب سورج اپنے آپ کو بادلوں کے اوٹ میں پوشیدہ کر رہا ہو، تو وہ اندھیرے کا وقت جو ہے وہ وقوف کا واجب وقت ہے. اگر کسی شخص نے اس وقت کو نہیں پایا اور وہ زوال سے شامل رہا اور وقوف کرتا رہا، وقوف تو اس کا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، حج اس کا ہو گیا، لیکن اس نے عصر کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھا اور دوڑ کر مزدلفہ کی طرف چلا گیا، اور اس نے غروب کا وقت جو مغرب کا عین وقت ہوتا ہے، جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، اس ساتھ کو ترک کر دیا، اس کا فرض تو ادا ہو گیا ہے، لیکن یہ وقوف جو ہے وہ واجب تھا. جو غروب کا وقت ہے وہ عین دعا کے مستجاب ہونے کا وقت ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین اپنی شائع نشان پہلے آسمان کی طرف جل وغیر ہو جاتا ہے، اور بغیر کسی تفتیش کے، بغیر کسی تحقیق کے دروازے توبہ کے کھول دیے جاتے ہیں. بس جس نے یوں بھی بولا وہ بھی مقبول ہے، جس نے گڑگڑایا وہ بھی مقبول ہے. ایک کا گڑگڑانا اور پورے حج میں ایک کا توبہ کرنا اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور یقین ہے اس لیے حج ہو رہا ہے, تو ایک کے صدقے سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور عرفات کے جیسا دن تو آتا ہی نہیں ہے, میں نے جس طرح کے بارہا عرض کیا, آپ 1000 دفعہ بھی لیلۃ القدر پالیں تب بھی وہ مرتبہ نہیں پا سکتے جو حاجی عرفات کے اندر پاتا ہے. آپ اپنی پوری زندگی رات کو جاگنے میں اور دن میں روزے میں گزار دیں, لیکن وہ سعادت آپ نہیں پا سکتے جو حاجی عرفات میں پاتا ہے. اس لیے حضور نے اپنی امت کو بار بار کہا حج کی کثرت کرو, حج کی کثرت کرو. اس لیے کہ عرفات سے نکلنے کے بعد بندہ یوں ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہتا. ہاں یہ گناہ اس پر ضرور ہے کہ اگر وہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے نہیں بخشا, اگر وہ یہ سوچے کہ اللہ نے میری مغفرت نہیں فرمائی, تو یہ گناہ اس کے اوپر ہے. اگر باہر دنوں میں اگر آپ دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ بندہ یہ کہے کہ میرے رب نے مجھے نہیں بخشا, تو یہ اس کی عارضی ہوتی ہے. لیکن عرفات کے اندر قبولیت اور مغفرت میرے عزیزوں اس قدر یقینی ہے, زبان مصطفیٰ سے صادر ہے, اس قدر یقینی ہے کہ اس وقت عرفات کو جب بندہ چھوڑتا ہے اور رات کے اندھیرے میں مزدلفہ کی طرف جاتا ہے, تو اس وقت اسے یقین ہونا چاہیے جس طرح اپنے وجود پر یقین ہے, اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے وہ یقین ہے, اپنے خورد و نوش کی چیزوں پر یقین ہے, اپنے لباس پر یقین ہے, اپنے وجود پر یقین ہے, اسے یہ یقین ہے میں کہاں پر ہوں. اس سے زیادہ یقین اسے ہونا چاہیے کہ میں ایسا ہو چکا ہوں جیسا ابھی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہوں. یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا, اس کے سارے کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر استغفار کے معاف نہیں ہوتے, کبیرہ گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کو معاف کرنے کی چند شرطیں ہیں. پہلے یہ تو شرمندہ ہو, جو گناہ کیا ہے اس پر ذلیل ہو, نادم ہو, شرمسار ہو, اور پھر اللہ سے کہے کہ یا اللہ یہ جو گندا فعل مجھ سے ہو گیا تھا, اور پھر اس میں گناہوں کو کاؤنٹ کرنے کی شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جتنے گناہ اس کے علم میں ہے کہ مجھ سے ہوئے ہیں یہ بھول چکا ہے, لیکن اسے یہ پتا ہے کہ گناہ مجھ سے ہوا ہے, کب ہوا یہ نہیں پتا. آپ پڑھتے ہیں نا توبہ میں کہ جس کو میں جانتا ہوں اس کو بھی بخش دے اور جس کو نہیں جانتا اس کو بھی بخش دے. تو اب جس کو نہیں جانتا اس کو بھول چکا ہے لیکن یہ پتا ہے کہ گناہ سرزد ہوا ہے, تو اس میں توبہ کی قبولیت کے چند شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ان گناہوں کا احساس ہو, اسے شرمندگی اس کے دل کے اندر آئے, کیونکہ اصل توبہ ندامت ہے. تسبیح کے دانوں پر ورد کرنا بہت بڑی سعادت ہے, انگلیوں پر استغفار کرنا بہت بڑی سعادت ہے, لیکن اس ورد کے ساتھ دل کا رابطہ ہونا چاہیے, اور اگر دل کا رابطہ نہ ہوا تو استغفار مقبول نہیں ہے. اس لیے کہ استغفار اصل میں ندامت اور شرمندگی کا نام ہے, اللہ کے حضور نادم ہو جانا, شرمندہ ہو جانا. تو اب پہلی شرط توبہ کے اندر یہ ہے کہ بندہ نادم ہو, شرمسار ہو, اور دوسری یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ وہ توبہ کرے, اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ وعدہ کرے رب سے یقینی طور پر کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. ان تین باتوں کو جمع کر کے جب وہ توبہ کرے گا تو وہ توبہ النصوحہ ہے, وہ توبہ مقبول ہو جاتی. لیکن حاجی اتنا خوش نصیب ہے کہ اگر وہ ادھر ادھر بھاگ بھی رہا ہو, توبہ نہ بھی کر رہا ہو, تو عرفات کے اندر موجود ہے تو اس کے گناہ بخش دیے گئے. اس نے نہ جملے زبان سے کچھ کہے, علماء نے یہاں تک لکھا جو کہہ رہا ہے وہ تو بہت بڑی سعادت پا رہا ہے, لیکن جو دیوانہ پہلی دفعہ آیا اسے پتہ ہی نہیں میں کہاں آیا ہوں, لیکن وہ احرام میں نیت میں اسے لیکن یہ پتا ہے میں اللہ کے لیے آیا ہوں, اتنا اسے پتا ہے, اور وہ ادھر ادھر بھاگم بھاگی میں بھی لگا رہا, تو اس وقت دریا رحمت الہی اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ اگر اس نے زبان سے کچھ نہ بھی کہا ہو تو جس نے کہا ہے اس کے صدقے اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے. تو یہ عرفات کی بہت بڑی مقبولیت ہے میرے دوستو, اور ایسا دن کبھی نہیں آتا. اور اس میں دو فائدے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کے بعد موت آ جائے تو بندہ بخش دیا جائے, گناہ کم رہتے ہیں, تو جس رب نے اتنے گناہ معاف کیے وہ بھی معاف کرے گا, ایک بات. دوسرا فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا تمہارا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ عمرہ اور حج کی کثرت کرو, اس سے تمہاری عمر طویل ہوگی, تمہیں صحت ملے گی, اور تمہارے مال کے اندر برکت ہو جائے گی. اور حضور نے فرمایا حج اور عمرہ فقر کو دور کرتا ہے, حج اور عمرہ تنگ دستی کو دور کرتا ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کثرت حج کرنے سے آپ کے دلوں کے اندر فراخی آتی ہے, کثرت حج کرنے کے اندر آپ کے اندر روحانیت بڑھتی ہے, کثرت حج کرنے کے اندر آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں, اخروی ترقی اور دنیاوی ترقی بھی آپ کے لیے ہوتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ جس کے پاس مال و اسباب ہوں اور وہ آسانی سے جا سکتا ہو تو جب وہ سیر سپاٹے کے لیے جا سکتا ہے، تجارت کے کام کے لیے جا سکتا ہے، تو سال میں ایک وقت نکال کر حج کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ جب اس کو اللہ نے مال دیا تو حج کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ شیطان وسوسے بہت ڈالے گا، کیونکہ اتنا بڑا فائدہ اس کو مل رہا ہے، تو شیطان کب چاہے گا اس کا بھلا ہو جائے؟ کیونکہ حضور فرماتے ہیں عرفات کے اندر شیطان کی تو وہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے پوری زندگی انسان کو گناہوں میں لگایا، یہ آج آ کر یہاں پر بیٹھا ہے اور اللہ نے بخش دیا اسے، میں نے تو اس سے بڑے بڑے گناہ کروائے کہ یہ جہنم میں جائے گا، لیکن یہ عرفات کے میدان میں آ کر بیٹھا اور خدا نے اسے بخش دیا ہے۔ تو یہ وہ برکتیں، یہ سعادتیں ہیں اللہ اکبر جو حج کے اندر حاجی کو نصیب ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ ترغیبی جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جسے اللہ نے مال دیا ہے، صحت دی ہے، سہولت دی ہے، وہ کثرت کے ساتھ حج کرے اور حج کی طرف جائے۔ حج سے صحت میں اضافہ ہے، روحانیت میں اضافہ ہے، مال میں اضافہ ہے، گناہوں سے چھٹکارا ہے، سب سے بڑی چیز موت ہے، موت کے وقت آسانی ہے، اور اس کے اوپر حج اس کی شفاعت کے لیے ضامن ہوتا ہے اور بار بار ان مقدس جگہوں کی طرف جاتا ہے جہاں پر جا کر اسے اپنے دین اور اپنے معاملات اور اپنے کیے ہوئے رب سے وعدے یاد آتے ہیں۔ تو عرفات کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وقوف کا وقت فرمایا، وہ 9 کے زوال سے شروع ہو کر 10 کی صبح فجر سے پہلے، یہ وقوف عرفات ہے، یعنی فرض ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ جو حج کی بنیاد ہے ان میں ایک سب سے پہلی چیز وقوف عرفات ہے، وقوف عرفات ہے، احرام ہے، اور اسی طرح طواف زیارت ہے۔ عرفات اگر ساقط ہو گیا، عرفات اگر احرام اگر نہ پہن سکا تو اس کے کفارے دے کر پھر بھی ادائیگی ہو جاتی ہے، طواف زیارت نہ کر سکا تو لوٹ کر آ کر پھر اس کو ادا کر سکتا ہے، لیکن عرفات ایسا ہے کہ ایک دفعہ اس کا وقت چلا جائے تو حج فوت ہو جاتا ہے، اب اس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ عرفات اصل حج عرفات ہے، جس نے عرفات کو پا لیا اس کا حج ہو گیا حالت احرام کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ وقت عرفات کے کسی ایک علاقے میں گزارا، اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز کا حکم مرمت فرمایا، تو حضرت بلال نے اذان کہی اور اذان دینے کے بعد اقامت کہی، حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد سرکار تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اشارہ فرمایا حضرت بلال کو، حضرت بلال نے دوبارہ اقامت کہی اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر ہی کے وقت میں ظہر اور عصر کو ایک وقت پڑھایا، اور ظہر اور عصر کو بیک وقت پڑھنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی قصوا پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ چلو۔ اب سرکار عرفات کی اس جگہ سے ہوتے ہوئے اس جگہ پر تشریف لائے جسے جبل رحمت کہتے ہیں، وہ عرفات کے میدان میں وہ پہاڑ جو آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں یا ٹیلی ویژن پر آپ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ایک سفید مینارہ بھی لگا ہوا ہے اور وہ جبل رحمت کی گویا کہ علامت ہے۔ پورے عرفات میں سب سے مقدس جگہ وہ ہے جبل رحمت، اس کے قریب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا اور آپ کی اونٹنی کا جو چہرہ تھا وہ پہاڑ کی جانب تھا، پتھروں کی جانب تھا، اور آپ کا چہرہ مقدس قبلے کی جانب تھا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے، یعنی صحابہ نے ایک ایک چیزیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ایک اداؤں کو آگے بڑھایا ہے۔ جو صحابہ حضور کی اداؤں کے اتنے محافظ ہیں تو حضور کی تعلیم میں خیانت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضور کے کلام کے ساتھ ساتھ حضور کی ایک ایک ادا اور حضور کے ایک ایک فعل کو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے محفوظ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا چہرہ جو ہے وہ پہاڑ کی طرف ہے، جبل رحمہ کی طرف ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی بجل بغیر ہے۔ اب سن لیجئے، اور تمام صحابہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ظہر و عصر کو پڑھانے کے بعد حضور اپنی اونٹنی پر بیٹھ گئے اور جب تک بیٹھے رہے جب تک وقوف تھا، یعنی مغرب تک حضور اپنی اونٹنی پر بیٹھے رہے۔ یہاں سے مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی شخص عرفات میں اپنی گاڑی میں سو بھی جائے اور اپنی گاڑی میں بیٹھا بھی رہے تو اس کا وقوف ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور نے اپنا طویل وقت جو ہے اپنی سواری پر گزارا ہے۔ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، حضور نے دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں پڑھی ہیں، کیونکہ عرفات کے اندر جمع بین الصلاتین ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ دو نمازوں کو جمع کرنا، وہاں پر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حاجی حضرات ہیں تو بڑے سعادت مند، لیکن جب پہنچتے تو ہر حاجی مفتی ہو جاتا ہے۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک تو نفسیاتی وجہ ہے، کئی دن سے وہ گھر سے دور رہتا ہے تو دماغ یہاں سے خالی ہو جاتا ہے، تو دماغ یہاں سے خالی ہوتا ہے تو وہ سمجھتا بس میں یہیں پیدا ہوا ہوں، اب وہ ہر قسم کے تحقیقی مسائل پہ لگ جاتا ہے۔ ہم جاتے ہیں اللہ رب العالمین سعادت کا فرماتا ہے ہمارا کام ہوتا ہے صرف مسئلہ بیان کر دینا اور حاجی بڑا مست ہوتا ہے اس کو چھوڑ دینا کہ وہ قبول کرے تو بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو حاجی صاحب جیسا آپ کا دل چاہے آپ کر دینا، اس لیے کہ اس وقت وہ خود مجتہد ہوتا ہے، کئی کتابوں کو پڑھتا ہے، مجدیوں کو پڑھتا ہے، حنبلیوں کو پڑھتا ہے، شافیوں کو پڑھتا ہے، حنفیوں کو پڑھتا ہے، پھر ہم سے بحث کرتا ہے کہ آپ نے یہ کہا، یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے، اس فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا سادہ جواب یہ کہ جو آپ کے دل میں آپ کرتے رہیے۔ لیکن شرعی مسئلہ جو ہے جس کی پابندی حج کو حج بناتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وقت کا خلیفہ اور امیر المسلمین اگر وہ خود عرفات میں موجود ہو، یہ شرط ہے، امیر المسلمین اور تمام مسلمانوں کا خلیفہ وہ بنفس نفیس خود موجود ہو تو پھر اس کی امامت میں نماز ہوگی، اور جب وہ خود بنفس نفیس موجود ہے اس کی امامت میں نماز ہوگی تو وہ نماز اس طرح ہوگی کہ ظہر کے وقت میں سر کو پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ کوئی خلیفہ مسلمین نہیں ہے جس طرح آج کا حج ہوتا ہے، اور کوئی امیر المسلمین نہیں ہے جو مسلمانوں کا بالاتفاق اجماعی خلیفہ ہو، ایسا نہیں ہے، تو اس کے لیے فقہ حنفی کا حکم یہ ہے کہ وہ جمع سوری کرے، یعنی سورتن جمع کرے۔ وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر ظہر کا وقت 4:50 پر ختم ہو رہا ہے اور عصر کا وقت اس سے متصل شروع ہو رہا ہے، تو وہ ظہر کے وقت کو بالکل آخر میں لے جائے اور آخر میں لے جا کر اتنا وقت بچائے کہ جس میں وہ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھ سکے، ظہر کے وقت میں اس نے ظہر پڑھی اور رک جائے، جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا اب وہ اقامت کا اثر کہے، تو یہ سورتن نماز جمع ہوئی ہے لیکن اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئی ہے، لیکن ایک وقت میں دونوں نمازوں کا پڑھنا یہ اس وقت شرط ہے کہ جب خلیفہ مسلمین یا امیر المسلمین موجود ہو۔ تو یہاں پر سرکار خود موجود تھے اس لیے حضور نے عصر کی نماز کو بھی ظہر کے وقت میں پڑھا دیا، یہ مسئلہ سمجھے آپ۔ لیکن ہم جو جاتے ہیں تو اس میں صورت یہ نہیں ہوتی، ہم جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے خیموں میں اعلان کر دیتے ہیں اور حاجی کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جب تمہارا دل چاہے نماز پڑھو، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ صورتاً جمع یہ ہوتی ہے۔ لیکن اکثر حاجی سمجھدار ہوتے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں تو وہ اس بات کا احتیاط کرتے ہیں اور نماز کا وقت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو ظہر کا آخری وقت ہے اس میں 2 رکعت یا 4 رکعت وقوف کے اعتبار سے، مسافر ہے یا مقیم ہے، اس اعتبار سے نماز ظہر پڑھا دی جاتی ہے اور رک دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، گھڑی دیکھ کر جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی اقامت نہیں کہی جاتی ہے اور عصر کی اقامت کہہ کر عصر پڑھا دی جاتی ہے۔ تو یہ صورتاً جمع کی جاتی ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہے، حقیقتاً نمازوں کو جمع حضور نے فرمایا ہے، اور حقیقتاً جمع اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب امیر المسلمین موجود ہو یا خلیفۃ المسلمین موجود ہو۔ یہاں پر یہ مسئلہ کہیں آپ کو پریشان نہ کرے اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار جب عرفات کے میدان کی طرف پہنچے میرے دوستوں، تو وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی اونٹنی کے اوپر قیام فرمایا۔ اب صحابہ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ سرکار کا روزہ ہے کہ نہیں، یعنی سرکار جیسی عرفات میں آئے تو سرکار نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو کوئی ایسا تو نہیں کہ حضور کا روزہ ہے۔ وہ خاموشی سے صحابہ دیکھ رہے ہیں، اتنے میں کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں دودھ پیش کیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تو پیالے کو آپ کے کجاوے میں پیش کیا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کجاوے میں اس پیالے کو لے کر آپ نے نوش فرمایا، بخاری شریف میں بھی، جامع ترمذی میں بھی۔ تو صحابہ کرام کو اس بات کا اقرار ہو گیا کہ ہاں آج حضور نے روزہ نہیں رکھا ہے، اور حضور نے اشارہ فرمایا آج یوم عرفہ ہے، آج کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، آج عید کا دن ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وقت وہاں پر گزارا اور اشارہ فرمایا یہ وہ جگہ ہے عرفات، وقوف عرفات، اور جہاں حضور اس پہاڑی کے قریب جل بگرے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر ہر نبی نے آ کر قیام کیا ہے، جہاں پر ہر نبی نے آ کر قیام کیا ہے۔ لیکن آج کل یوں ہوتا ہے کہ عرفات کے میدان، پہلے حاجی قلیل ہوتے تھے، اب حاجی لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو پورا عرفات حاجیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ سمت متعین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آپ بھی ٹی وی پر دیکھتے ہیں، یہ جو گئے ہیں اس بات کا احساس کرتے ہیں، پہلے تو سمت کو متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جبل رحمت ہے کہاں پر، کیونکہ خیمے ہی خیمے ہوتے ہیں، وہ تو سمندر ہوتا ہے، نظر ہی نہیں آتا جبل رحمت ہے کہاں پر، کیونکہ دور دور ہوتے ہیں، اور بالخصوص پاکستانی انڈین تو بہت دور ہوتے ہیں، قریب لوگ تو اہل عرب کے جو لوگ ہیں، مصر کے لوگ ہیں، وہ جبل رحمت کے قریب ان کے خیمے لگتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جبل رحمت تک جائیں، تو وہ جاتے بھی ہیں اور اس وقت وہاں پر پہنچتے ہیں، لیکن جانا تو ہے لیکن لوٹ کر اپنے خیمے میں آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ راستوں کا انتخاب اور اس کا ڈائریکشن، اس کے راستے، اس کی ترتیب اگر واقعی میں سمجھ میں آئے تو پھر تو جانا چاہیے۔ لیکن ہم حجید حاجیوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پہلے گرمی اور موسم اس طرح ہے، اور پہلے آپ رات کو جاگ چکے ہیں تو اب آپ جبل رحمت کی طرف جائیں گے اور واپس اگر آپ خیمے تک نہ آ سکے تو یہیں بھٹک گئے تو سارا معاملہ چلا جائے گا. تو آپ اسی کی امید یہاں پر لگائیں, اللہ آپ کی نیت کو دیکھتے ہوئے اجر یہاں پر عطا فرما دے گا. لیکن پھر بھی عرفات کے اندر سب سے مبارک جگہ وہ جگہ ہے جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا, اور وہ جبل رحمت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر قیام فرمایا, اور جیسے ہی ظہر اور عصر کی نماز حضور نے پڑھائی اور ظہر کا وقت عصر کے قریب جانے لگا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا آغاز فرمایا, اور وہ تاریخی خطبہ جو حدیث کی ہر کتاب کے اندر تقریباً ہے اور جس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے, میرا قاری صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ مرحمت فرمایا, جس کے چند جملے ہی میں, کیونکہ وقت اختتام پر ہے, چند جملے ہی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سرکار اپنی اوٹنی پر جلوگر ہیں اور آپ نے جب خطبے کو شروع فرمایا, اللہ کی حمد و ثنا کی, اور عرب کے اندر جو چند جہالت تھی پہلے ان رسموں کو خطاب کیا, جو سود کی رسم تھی اس پر پہلے حضور نے مذمت بیان فرمائی. اس کے بعد قتلوں کا سلسلہ بہت تھا اور تعصب میں ایک دوسرے کو مار دیا جاتا تھا, جس کو قتل کر دیا گیا اس کے مقابلے میں 10 بندے مار دیے جاتے تھے. قصاص کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد, عرب کے پہلے چپکے ہوئے مسائل کو ذکر کرنے کے بعد, سارے میدان عرفات میں جو دور دور تک حضور کے غلام پھیلے ہوئے ہیں, جن کی تعداد علماء نے 125,000 سے زیادہ لکھی ہے. کتنی آپ مجھے بتائیے, جس مجمع میں 125,000 جمع ہو جائے وہ مجمع کتنا بڑا ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی بھی مجمع کو 30 لاکھ 25 لاکھ کہہ دیں, وہ تو ہماری گپ شپ ہوتی ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن واقعی میں جہاں پر لاکھ اور 1.5 لاکھ آدمی آ کر جمع ہو جائے تو وہ مجمع پھر مجمع ہوتا ہے. کیونکہ آپ حرم خدا میں چلے جائیں, مسجد حرام میں چلے جائیں, تو مسجد حرام کی کیپیسٹی جو ذکر کی گئی ہے, جو تعداد ذکر کی گئی ہے, وہ 50,000 کے لگ بھگ ذکر کی گئی ہے. لیکن اگر آپ ٹاپ فلور پر کھڑے ہو کر دیکھیں یا جناب باہر رہیں تو بندہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. حرم کے اندر تو اندر ہے, حرم کے باہر مجمع اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے روڈ کراس کرنا ہو جائے ہو تو گھنٹوں لگ جاتے صرف روڈ کراس کرنے. جس روڈ کو آپ سیکنڈوں میں کراس کرتے تھے حج کے وہ دن, یعنی 9-10 کے بعد جب حاجی لوٹتا ہے مکہ کی طرف دوبارہ طواف زیارت کے لیے, تو 11-12 اور بالخصوص 11-12 کا دن مکہ کے اندر اس قدر رش کا دن ہوتا ہے, آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس سڑک کو یہاں سے لے کر وہاں تک کراس کرنے کے اندر کتنا وقت گزر جاتا ہے. تو مجھے بتائیے, جہاں پر صرف چند لاکھ آدمی یا چند ہزار آدمی جمع ہو جائے وہاں رش اتنا ہوتا ہے, تو عرفات کے اندر 125,000 سے زیادہ صحابہ کا مجمع ہو تو وہ اجتہام کیسا ہوگا؟ اور وہاں پر کوئی لاؤڈ اسپیکر کا انتظام تو ہے نہیں کہ سب تک آواز پہنچے. جو آج مسجد نمرہ کا امام سب کو خطبہ دیتا ہے کہ یہ مشرک ہے وہ کافر ہے, وہ تو لمبی چوڑی تقریریں ہوتی رہتی ہیں, لیکن حضور نے جب خطبہ دیا تھا تو اس وقت تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی. لیکن صحابی یہ کہتے ہیں جو آخر میں کھڑا ہے, وہ کہتا ہے حضور کے کلام کو ایسے سن رہے تھے جیسے سرکار کے چہرے کے سامنے بیٹھے ہوئے, اور حضور اپنے خطبے پر اپنے اونٹنی پر بیٹھ کر وہ خطبہ مرحمت فرما رہے ہیں. یہی معجزہ بطور کرامت کے میرے غوث اعظم کو ملا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا والنبی جب خطبہ فرماتے تھے تو حد نگاہ تک عوام بیٹھی ہوتی تھی, اور آپ الحمدللہ کے تکرار کرتے تھے, الحمدللہ. کسی مرید نے پوچھا تھا کہ حضور یہ 3 دفعہ الحمدللہ کی تکرار کیوں ہے؟ فرما, پہلی دفعہ الحمدللہ کی تکرار اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا اس سے مقصود ہے, دوسری دفعہ اس لیے ہے کہ اللہ کی حمد مقصود ہے اور بندگان خدا کو متوجہ کرنا مقصود ہے, اور تیسری دفعہ حمد یہ ہے کہ مقصود اللہ کی رضا ہے اور جو جنات ہیں وہ بھی حاضر ہو جائیں. تو حد نگاہ تک جو مجمع ہے سیدی غوث اعظم جلوگر ہے, اور آخری صف میں بیٹھا وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جناب ہم وہ کلمات اور آواز کو اس طرح سن رہے ہیں جس طرح حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے قریب بیٹھ کر سن رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. تو یہ معجزہ بطور کرامت کے, یہ سورج کی روشنی بطور نیابت کے, چاند اور ولایت کو نصیب ہوئی غوث اعظم کو, تو 125,000 کے قریب موحدین موجود ہے. تو سرکار نے جب پہلے عرب کے چپتے مسائل پر کلام فرمایا اور قتل و غارت گری کے اس ناجائز طریقے اور قصاص کے صحیح طریقے کو ذکر کیا, اور سود کے بدلے سود جو دیا جاتا تھا, تو سرکار نے اپنے خاندان سے اس رسم کو ختم کیا. پہلے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جو لوگ اس میں مبتلا تھے, قصاص کا مسئلہ تھا, سرکار نے فرمایا پہلے میں اپنی برادری سے اس کو ختم کرتا ہوں, اور کون ہے جو اپنی برادریوں سے ختم کرے گا؟ تو سرکار نے اس چیز کو اپنی برادری سے شروع فرمایا, اور اس کے بعد پھر جب حد نگاہ تک اللہ کے نیک بندوں کا مجمع دیکھا, کیونکہ یہ عرفات کا میدان تو پہلے بھرا ہوتا تھا مشرکین سے, بلکہ کفار تو عرفات میں آتے ہی نہیں تھے, وہ تو مزدلفہ میں ایک جگہ قیام کر کے لوٹ جاتے تھے, اور عرفات کی بستی غیر آباد رہتی تھی, اور یہاں پر اگر کوئی آتا بھی تو کافر آتا تھا, لیکن آج تو حد نگاہ تک ایک خدا کے ماننے والے موجود ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے دوران جو تیسرا جملہ بیان فرمایا, پہلا جملہ خون کے لیے, دوسرا سود کے لیے, اور تیسرا جملہ یہ بیان فرمایا, ایہا الناس, اے لوگوں, الشیطان قد یئس, شیطان مایوس ہو چکا ہے, ان یعبد بارضکم ھذہ ابدا, اس زمین سے متعلق, اس پورے حجاز مقدس سے متعلق شیطان اس بات سے عاجز ہو چکا ہے, ان یطاع فی ما سوا ذالک, کہ وہ تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کی طرف بلائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی طرف بلائے. فرما فقط رضی بما تحقرون من اعمالکم فاغذروه عن دینکم, فرمائے لیکن اس سے یہ توقع ہے کہ وہ تمہیں شرک کی طرف تو نہیں بلائے گا. یعنی حضور, اس پر میں نے پورا خطبہ گزشتہ درس میں دے دیا, جو آج سعودی گورنمنٹ بیٹھ کر سارے مسلمانوں کو کافر کہتی ہے نا, کہ یہ مشرک, یہ مشرک, یہ مشرک, اور ہم نے گنبد گرایا, یہ کیا, وہ کیا, سلطنت عثمانیہ والے بھی کافر تھے, ہم مسلمان ہیں. تو یہ حضور کا خطبہ منہ بولتا دلیل ہے کہ حضور نے اپنے دور سے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد مکہ پر کسی مشرک کی حکومت نہیں ہوگی, مدینے پر کسی مشرک کی حکومت نہیں ہوگی. تو اگر یہ آگے منہ میں اٹھو بن کے پہنچے کہ ہم ہیں نا, تو ہم نے کہا تم سے پہلے جنہوں نے گنبد بنایا وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا, وہ بھی تو مشرک نہیں تھے, اگر وہ مسلمان تھے تو بقی کے گنبد کیوں گرائے, آثار اولیاء کو کیوں مٹایا, سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کیوں کی, اور سعود کو کیوں پرموٹ کیا. تو پتا چلا یہ تم نے سارے جبے قبے اپنی سیاست کی وجہ سے بہلے ہیں, لیکن حرم خدا میں اور مسجد نبوی میں کبھی شرک نہیں ہوا, ہمیشہ حضور کی جالیوں کے سامنے یہ پڑھا گیا ہے کہ یا کرم الخلق مالی من الوذ بھی, قصیدہ بردا کی تلاوتیں کی جاتی تھی, تاریخوں میں موجود ہے, حضور کے مزار مقدس کے سامنے استغاثہ کیا جاتا تھا. اسی کو بنیاد بنا کر ابن عبداللہ نجدی نے تحریک چلائی وہابیت کی, اور کہا کہ یہ سارے مشرک کافر ہیں, لیکن حضور نے پہلے فرما دیا ہے کہ آج کے دن کے بعد شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس عرض مقدس پر شرک نہیں کروا سکے گا. لیکن حضور فرماتے ہیں ہاں, لیکن وہ اس بات پر ضرور پر امید ہے کہ وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں ضرور مبتلا کرے گا. یعنی حرم خدا میں اور حرم نبوی میں, حجاز مقدس میں, وہ چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے ضرور کرائے گا, لیکن تمہیں اس زمین پر کسی اور کی عبادت کی طرف بلائے یہ اس سے نہیں ہو سکے گا. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں فاحذروه عن دینکم, میں تمہیں کہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو بڑے ہوشیاری سے کرو. حضور نے فرمایا اپنے گرد و نواح میں توجہ رکھو. اب حاجی دیکھیے عرفات کے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا گربان پکڑ لیتا ہے, گالی دے دیتا ہے, جگڑ جاتا ہے, مرتبہ اور مقام کیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تمہیں کسی اور کی عبادت تو نہیں کروا سکے گا, لیکن تمہارے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ, یعنی شرک کے مقابلے میں حسد چھوٹا ہی ہے, شرک کے مقابلے میں گالی گلوچ تو چھوٹی ہے, شرک کے مقابلے میں جھگڑا تو چھوٹا ہی ہے, شرک کے مقابلے میں باہم بغض چھوٹا ہی ہے. حضور نے فرمایا وہ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ شرک تو تم سے نہ کرا سکے گا, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے ضرور کرائے گا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری جملے جو میں اختتامی طور پر پیش کروں, فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا اللہ واستووا بالنساء خیرا, فرمایا کہ ہاں اب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو, اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں, کیونکہ وہ تمہارے زیر دست ہیں, وہ تو تمہاری محتاج ہیں, تمہارے زیر تصرف ہے, ان کے ساتھ ظلم نہ کرو, حسد نہ کرو, باہر کی پریشانیاں تم, لوگوں کے تانے تم اپنی بیوی پر نہ نکالو, باہر کی پریشانیاں تم, کاروباری پریشانیاں, دوستوں کی پریشانیاں, معاملات کی پریشانیاں لا کر گھر کے اندر نہ پھینکو, بلکہ جو پریشانیاں اس کو دروازے کے باہر چھوڑ کر آؤ, اور اپنی گھر کی زندگی کو اجیرن نہ بناؤ. وہ عورتیں اور ان کے ماں باپ جنہوں نے اس بچی کو اپنے خون و جگر پگلا کر اور پلا کر پالا ہے اور مال و دولت دے کر پالا ہے, اور اس نے تمہارے حوالے کر دیا ہے, اور وہ عورتیں اب تمہاری دست نگر ہیں, تمہاری عزت سے ان کی عزت میں وابستہ ہے, تمہارے سائے سے ان کی وجود وابستہ ہے. تو سرکار اسلام سے فرمایا نہ, عورتیں مظلوم ہیں, ان کے ساتھ ظلم نہ کرو. فرمایا میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں, کیونکہ وہ تمہارے زیر دست ہیں, وہ اپنے باپ میں, وہ اپنے بارے میں کسی اختیار کی مالک نہیں, اور یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے. شوہروں کو فرمایا حضور نے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امانت ہے، خدا تمہیں اس کے بارے میں ضرور سوال کرے گا، اور فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ، توجہ سنیے آخری جملے، فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئی ہے، یعنی دو جملے کہے گئے اور ایک حرام رشتہ تھا حلال ہو گیا، فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئی ہے، تمہارے ان کے ذمے حقوق ہیں اور تم پر ان کے حقوق ہیں، یعنی کچھ حقوق ان کے تمہارے پر ہیں اور کچھ تمہارے ان کے اوپر ہیں، فرمایا تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھیں، کہ جو مرد کا حق عورت کے اوپر ہے وہ یہ کہ وہ اپنے بستر پر تمہاری حرمت کو برقرار رکھے۔ یہ میرے آقا کے وہ خوبصورت جملے ہیں جو فصاحت کے اندر بہت بڑی بات حضور کر جاتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو اشارہ فرماتے ہیں، فرما اللہ یوطعنا فروشکم احدن، کہ وہ اپنے بستروں کو تمہارے علاوہ کسی اور سے آباد نہ کرے۔ یہ حضور کی فصاحت کے جملے ہیں، ہم عربی کی اس جاذبیت کو نہیں جانتے، ورنہ حضور نے جس پردے میں ان الفاظ کا انتخاب کیا ہے اہل عرب جھوم اٹھتے ہیں کہ اتنی خفیف بات، اتنی حیا کی بات کو کتنے پیارے جملے کے اندر حضور نے بیان فرمایا۔ اور پھر آگے حضور شاہ فرماتے ہیں وَلَا يَعْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کہ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھیں، اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، کھلی بے حیائی یعنی زنا، اس کا ارتکاب نہ کریں۔ اور فرمایا عَزِنَ لَكُمْ أَن تُهَاجِرُوهُنَّ فِي مَدَاجِعِ، اور اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرکت سرزد ہو جائے تو پھر حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان کو اپنی خواب گاہوں سے دور کر دو، اپنی خواب گاہوں سے ان کو دور کر دو، اور انہیں بطور سزا تم مار بھی سکتے ہو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بالمعروف فاقروا، لیکن تم انہیں ضرب شدید نہ مارو، لیکن ایسا مارو جن سے ان کا احساس ہو، اور اگر وہ باز آ جائے تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم ان سے خورد و نوش اور لباس کی عمدگی کے انتظام کرو۔ اس میں دو چیزیں، اگر عورت اخلاقی طور پر بگڑی ہوئی ہے اور زبان اس کی درست نہیں ہے تو اس کو سمجھایا جائے، اور سمجھایا جائے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ، اور اس وقت سمجھایا جائے جب ان کو سمجھانے کا وقت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ ٹیڑھی پھسلی ہے، اس کو تم سیدھا کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، لیکن جب یہ نرم ہوگی تو گھی سے زیادہ نرم ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ وہ تم پر بڑی فرشتہ ہو چکی ہے اور تم پر بڑی راضی ہو چکی ہے تو تم کسی اور چیز کو نچھاور کرنے کے بجائے اس کے لیے نصیحت کی بات کرو اور اسے سمجھاؤ، اور جب تم اسے سمجھاؤ تو اس وقت وہ نصیحت اس پر عمل کرتی ہے، لیکن اگر وہ اس چیز کو پھر بھی ملحوظ نہ رکھے اور تمہاری عزت کو پامال کرے تو پھر فرمایا پھر اس کو غیرت دلانے کے لیے، اور عورت کے لیے سب سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ شوہر اس کو اپنی قرب سے دور کر دے، اپنی خواب گاہ سے دور کر دے، اپنے بستر سے ہٹا دے۔ فرمایا پھر اس کے بعد کھانا پینا چھوڑ دے، اس کے بعد اس کے ہاتھ کا کھانا پینا چھوڑ دے، اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ پھر لباس چھوڑ دے، یعنی اس کو مکمل احساس دلا دے کہ تم اس سے ناراض ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی ڈھیٹ ہے کہ اس پر اثر ہی نہیں ہوتا تو پھر یہ کہ گھر بھر گھر کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو بیچ میں انوالو کیا جائے، لیکن پھر بھی اگر ایسی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر شوہر کے لیے یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ وہ صبر کریں، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مرد کو عورت پر افسری دی ہے، تو افسری ڈنڈا مارنے کے لیے نہیں دی ہے، افسر جو ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے تو اس کا جگر بھی بڑا ہونا چاہیے، اس کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ مرد کے لیے آسرا اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے، شوہر کے لیے آسرا اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے، اس لیے کہ بچے کو غم لگے گا تو اپنے باپ کو کہے گا، اس بیوی کو کوئی تکلیف ہوگی تو شوہر کے کاندھے پر سر رکھ کر روئے گی، لیکن شوہر اپنا دکھڑا کس کو سنائے گا؟ وہ اپنی ماں کو سنا سکتا ہے یا اپنے باپ کو سنا سکتا ہے، تو وہ بدقسمت جس کے ماں باپ دنیا میں نہ رہے، اس کے لیے تو الرجال قوامون علی النساء، وہ تو بہت بڑا جگرا اسے چاہیے کہ بیوی اپنا غم اس کو سناتی ہے، بچے غم اس کو سناتے ہیں، وہ اپنا غم کس کو سنا ہے؟ تو اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اپنے منصب اور مقام کو دیکھے کہ اللہ نے اگر اسے گھر کے کنبے پر افسری دی ہے تو پھر اس کا صبر بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کا برداشت بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کا تحمل بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات گھریلو زندگی کے حوالے سے میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ عورت اگر مکمل بدتمیز ہے اور زبان سے گئی گزری ہے، لیکن انسان یہ نہ بولے کہ دیکھ بندہ اپنے اگر گھر کو چلانا ہے تو اللہ کی رضا کی، دیکھیں حضور نے خطبے میں اس چیز کو ذکر کیا تو حضور کے جملوں کی حیا رکھنی ہے، اس کے حوالے سے بندے نے یہ نہیں دیکھنا کہ مرد ہو یا عورت ہے، بلکہ ایک دوست کے مانند، ایک ساتھی کے مانند، ایک گاڑی کے دو پہیوں کے مانند، کہ اگر دونوں اگر اختلاف پکڑ دیں تو پیچھے بچوں کے ذہنوں پر بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچے جن کے سامنے شوہر اور بیوی لڑتے ہیں تو ان کے ذہنوں پر اثرات یہ کہ وہ خود بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن وہ اثرات نہیں جاتے، ماں باپ کے لیے ان کے دل میں وہ احترام نہیں رہتا، وہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھک جاتے ہیں، یا وہ اس مجمع میں ماں کو ظالم سمجھتے ہیں باپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، یا باپ کو جناب ظالم سمجھتے ہیں ماں کو مظلوم سمجھتے ہیں، لیکن اکثر ہوتا یوں ہے کہ بچے کی نفسیات ماں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، باپ اگر اپنے جسم کی کھال بھی بنا کر اسے جوتا پہنا دے تب بھی وہ نفسیات کے طور پر ماں کی طرف ہی جاتا ہے، جبکہ ماں کا مرتبہ بھی بڑا ہے، اور اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا فاضل برجوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتح رضویہ شریف میں، پرانی دسویں جلد جو ہے اس پہ ترتیب کے ساتھ کئی سوالات ہیں، موضوع میرا نہیں تھا ورنہ فتح رضویہ سامنے رکھتا، اور میں کہتا ہوں کہ اردو فتاوے میں ایسے سوالات کسی مفتی سے نہیں کیے گئے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا ایک تجدیدی کارنامہ ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کتنے شعبے کے مجدد ہیں، اردو فتاوے میں ایسے سوال کسی سے نہیں اور ایسا زبردست جواب کسی کے پاس ہے، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اگر بیٹا کمائے تو اس میں ماں کا کتنا حق ہے باپ کا کتنا حق ہے، تو اعلیٰ فرماتا ہے اگر 100 روپے کمائے تو 75 روپے ماں کا حق ہے اور 25 روپے باپ کا حق ہے، تو یہ آپ نے مال کی تقسیم کے اعتبار سے اس فرق کو بتایا، تو اندازہ لگائیے ماں کا رتبہ کس اعتبار سے بڑا ہے، لیکن مائیں بھی وہ ہوں، آج کل کی مائیں نہیں کہ جناب ان کے بچے کو کوئی اور پال رہا ہے اور وہ خود بازاروں میں بھٹک رہی ہیں، ماں کے لیے جو مرتبہ دیا ہے وہ بچے کے ساتھ جو وہ دل سوزی کرتی ہے، اپنے سکون اور اپنے امن کو برباد کرتی ہے بچے کے لیے، اپنی رات کی نیند کو چھوڑتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس دور کی خواتین اور وہ خواتین جو اب شادی کر چکی ہیں یا جن کے ابھی ایک دو اولادیں ہیں یا 4-5 اولادیں ہیں یا جن کی اولادیں 10-12 سال کی ہوں، میں سمجھتا ہوں ان میں بہت کم ہو جو ماں کے مرتبے کو جانتی ہو، ورنہ پرانی جتنی خواتین گزری ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ماں کہا جاتا ہے، کہ ان کو ماں کہا جاتا ہے کہ وہ بچے کی سانس سے لے کر اس کے قرار تک وہ اس کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رہتی ہے، لیکن آج کل تو دودھ پلانے کی بھی رسم نہیں ہو تو ڈبے کا دودھ پلا دیا جاتا ہے، تو وہ حرمت وہ شفقت بھی جو سینے کے ذریعے ماں کی ممتا اس کے اندر منتقل ہوتی ہے وہ بھی تقریباً معدوم ہو گئی، اور آج کل تو خواتین اپنے بچے کو اپنے قریب کرنے کو آر سمجھتے ہیں، بچہ اگر اس کے جسم پر پیشاب کر دے تو ان کے لیے ایک وبان جان ہو جاتا ہے، بچہ ان کے لیے ایک گویا کہ عضو معطل کی طرح ہو جاتا ہے، جبکہ پہلے خدا کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بیٹا دے دے یا اللہ بیٹی دے دے، جب وہ اولاد پیدا ہو جاتی تو اسے حقارت کرتے ہیں، لیکن ہم نے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہے کہ ان کی پلکیں اگر آنکھوں سے نیچے جھک بھی گئی ہے تو اپنے بچے تو بچے وہ اپنے بچوں کے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جن کی محبت کو دیکھ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو یہ وہ اصل چیز ہے ماں کی ممتا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اور آج تو ماں جو ہے وہ خود مرد کے حکم میں آ گئی ہے، یہ دیکھ مرتبہ ماں جو ہے خود مرد کے حکم میں اور مرد جو ہے ماں کے حکم میں، یعنی بیوی سو رہی ہے اور شوہر جو ہے وہ جھولا دے رہا ہے، بیوی بازار میں چل رہی ہے شوہر بچے کو اٹھایا ہوا ہے، بیوی کہہ رہی میری رات کی نیند نہیں ہوتی تم جگا اس کو تم سنبھالو اور وہ پیمپر وہ چینج کر رہا ہے، تو آج معاملہ دوسرا ہو گیا ہے کہ جناب شوہر جو ہے وہ خود ماں کی ممتا والا حصہ لے چکا ہے اور ماں کا شریک کا جو رتبہ ہے وہ بیوی لے چکی ہے، لیکن پھر بھی بہت اچھی بات ہے، کوئی اس میں آر کی بات نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے، آپ اس بچے کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کی امانت آپ کے سامنے ہے، خیر اس حوالے کے اعتبار سے بھی یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں وہ تو ہے آپ کی اولاد ہی نا، اگر شوہر بھی آگے بڑھ جائے تو کیا ہے، ہے تو اسی کی اولاد، اب اس میں ایک معاملہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر بیوی بدتمیز ہو بد اخلاق ہو اور وہ مزاج سے بالکل گئی گزری ہو اور اولاد ہو چکی ہو تو سرکار فرماتے ہیں نہ، شوہر سے کہتے ہیں مرد سے کہتے ہیں کہ تجھے اللہ نے افسری دی ہے نا تو اب اپنے جگر کو کشادہ کر، جگر کو کشادہ کر، میرے جملوں کی حیا رکھ، میں نے اسلام میں دستور دیا ہے کہ طلاقیں نہیں دینا ہے، طلاق اللہ کے نزدیک جائز چیزوں میں سب سے غضب دلانے والی چیز ہے، جائز عمل تو ہے لیکن اللہ کے نزدیک سب سے غضب والی چیز ہے، اسلام نے طلاق کو پسند نہیں کیا لیکن دینا جائز ضرور ہے کسی مرحلے کے ساتھ، لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے، تو جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دینے والے شخص کو پسند نہیں فرمایا، لیکن ہاں اس کی چند وضاحتیں چند اصول ہیں چند شرائط ہیں، جب اس لمحے میں پہنچ جائے تو پھر شریعت خود کہتی ہے کہ بہتر یہ کہ آگے بڑھ کر اس کو اپنے سے جدا کر دو، وہ ایک خاص صورتحال ہے. میں اس کو اس میں مخلوط نہیں کرنا چاہتا. گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر عورت زبان سے چلی ہوئی ہو اور وہ تمہاری عزت و توقیر نہ کرتی ہو اور اولاد پیدا ہو چکی ہو تو پھر تم کسی طریقے سے رشتہ دار ادھر ادھر سے یا خود تم اس سے بات نہ کرو, اس کی شر سے محفوظ رہو, لیکن اپنے اس بچے کے لیے تم خاموشی اختیار کرو. حضور نے فرمایا کہ اگر عورت کی بدتمیزی کا تم برداشت کرو اور تمہیں عورت سے تمہارے دل کا سکون نہ ملے تو ان قریب اولاد کے ذریعے اللہ تمہیں وہ سکون عطا فرمائے گا. یہ فوراً دیکھے کتنا خوبصورت حقیقی جواب اور نفسیاتی جواب ہے. ایسا ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ نفسیاتی اطمینان بھی ہے کہ تم بیوی سے دل کا سکون چاہتے تھے, گھر کا سکون چاہتے تھے, فرمایا اگر وہ نہ بھی ملا تو تم اس پر اللہ کے لیے صبر کرو کہ مولا یہ امانت تیری طرف سے میرے پاس آئی ہے اور یہ تو جاہل احمق ہے, اب بھی میں اس سے طلاق دے دوں تو اسے کوئی قبول نہیں کرے گا اور یہ سر پکڑ کے رو رہی ہوگی کہ میری زندگی برباد ہوگی. اگر وہ احمق احمقا اگر اپنے مرتبے کو نہیں سمجھتی تو حضور فرماتے ہیں کہ تم تو سمجھتے ہو کہ تم اگر اس کو اپنے سائے سے جدا کر دو گے تو معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی, اس کے لیے دوبارہ کوئی رشتے نہیں آئیں گے, اسے کون پوچھے گا. تو مرد سے حضور نے فرمایا کہ تم میرے کلمے کی حیا رکھو اور میری ذات کی حیا رکھتے ہوئے تم درگزر کرو, اور درگزر اس اعتبار سے تم اس کے ساتھ کرو کہ اس کی بدتمیزیوں پر کان کو بند کرو, اس سے کلام نہ کرو, اس کو اپنی خوابگاہ سے دور کر دو جب معاملہ اتنا لمبا ہو جائے, اور یہاں تک کہ تم اگر اس سے کھانا پینے کی چیزیں بھی ختم کر دو, لباس کی چیزیں بھی ختم کر دو, لیکن اسے اپنے سے جدا نہ کرو. اللہ رب العالمین اس کی اولاد کے ذریعے تمہیں سکون دے گا, اور بعید نہیں کہ اسے عقل عطا فرما دے اور وہ عقل لے لے اور دوبارہ لوٹ کر تمہارے قدموں پر آ جائے اور تم اسے معاف کرو. لیکن وہاں پر تم چودھری نہ بن جانا کہ جناب اگر وہ معافی مانگنے آئی ہے تو تم کہہ دیں تم نے فلانی وقت یہ کہا تھا. وہ تو اس کا کام ہے, عورت فطرتاً تنگ نظر ہے اور مرد فطرتاً کشادہ قلب ہوتا ہے. تو دیکھے نا جو مرد کانا پھوسی کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نا آپ ماہورے میں, اس میں عورتوں کی عادت آ گئی, یہ عورتوں جیسا ہو گیا. تو یہ تو عورتوں کی صفت ہے, بغض, بغض جو ہے یہ عورت کی فطرت ہے, تنگ نظری اس کی فطرت ہے. مرد کی طبیعت کشادہ دی ہے, فراوانی ہے, اسے مرد کیوں کہا جاتا ہے؟ مرد کا کام وہ ہوتا ہے جو فیاض ہوتا ہے. مرد تو کہتے اس کے ہیں جو بڑا دل دادا ہوتا ہے, بڑا معاف کرنے والا ہوتا ہے, بڑا درگزر کرنے والا ہوتا ہے. جو تنگ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں لفظ مرد مرد پر بولا اس لیے گیا ہے کہ وہ ہر معاملے میں مرد ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ بڑا کشادہ ہوتا ہے, بڑا فیاض مزاج ہوتا ہے, بڑا درگزر کرنے والا ہوتا ہے. تو میرے دوستو یہ حضور نے شاہ فرمایا کہ میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ تم اس بات کو یاد رکھو کہ تم اگر پھر بھی اگر اپنی بیوی کو ضرب لگاؤ, سزا دو, تو ایسی ضرب نہ لگاؤ کہ جس کی بنا پر اسے شدید محسوس ہو. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لو اور اس پر عمل کرو. آنے والے خطبے کے کلمات بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمارے سماجی مسائل کے ساتھ وہ گویا کہ بہت زیادہ متعلق ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غروب تک عرفات کے میدان میں قیام فرمایا, اور صحابہ کہتے ہیں جب سورج غروب ہونے لگا, سبحان اللہ, وہ سہانا وقت اگر ذہن میں لے آئیں, اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے حج کیا ہو, وہ سہانا وقت تو عرفات کے میدان میں یاد کرنے کی لذت اور ہوتی ہے کہ میرے آقا کی اونٹنی یہیں سے گئی تھی اور آپ بھی وہیں سے گزرتے ہیں ان فضاؤں سے. جب غروب کا وقت ہو رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے تو سرکار نے اپنی اونٹنی کو کھڑا کر دیا. اب اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی لیکن سرکار کجاوے میں تھی, سواری پسرا, لیکن جب جانے کا وقت ہوا تو سرکار نے صحابہ سے کہا زاد راہ باندھو اور روانہ ہو جاؤ. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرفات کے اندر دوسرا عمل حضور کا یہ دیکھا کہ حضور نے فرض سے ہم نے پوچھا کہ حضور عرفات میں عمل کیا ہے, فرما دعا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو ایسے دعا کرتے ہوئے دیکھا جیسا کوئی مسکین کسی سے کھانا مانگتا ہے. اللہ, یعنی ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین سے گڑگڑاتے ہوئے, ہم نے اللہ کے محبوب کو اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہوئے ایسے دیکھا. بخاری شریف میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسا کوئی مسکین اپنے مالک سے کھانا مانگتا ہو, اس طرح سرکار اپنے ہاتھ کو اٹھا اٹھا کر رب سے دعا مانگتے تھے. اور اس وقت حضور نے استغفار کی دعا کی, اپنی امت میں اپنی امت کی شفاعت کی دعا کی, اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی. کثرت کے ساتھ حضور کے زبان پر دعا کے کلمات تھے. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل تھی, سرکار نے ہاتھ اتنا اوپر کیا کہ اونٹ کی نکیل گر گئی, سرکار نے دوسرے ہاتھ سے پکڑی, لیکن اس کے باوجود سرکار کا ایک ہاتھ فضا کے اندر لہراتا تھا اور ہمیں دیکھ کر رقت تاری ہوتی تھی کہ سرکار پر عاجزی کا مرحلہ یہ تھا. اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ انا اعلمہم باللہ, میں اللہ کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوں, میں اللہ کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوں, میں اللہ کا سب سے بڑا عارف ہوں. میں سب سے بڑا عارف باللہ ہوں. فرما انا اعلمہم باللہ، یہ صحیح بخاری شریف میں، انا اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، فرمایا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اس لیے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اس لیے فرمایا گیا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ سب سے بڑا عالم ہوگا. انشاءاللہ 29 تاریخ کو انشاءاللہ ہم محفل کریں گے یہاں پر یوم صدیق اکبر پر، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے بڑا متقی جو ہوتا ہے اس کی خاصیتیں کیا ہوتی ہیں، وہ سیدنا ابوبکر کے حوالے سے میں عرض کروں گا. لیکن یہاں پر حضور نے ذکر کیا ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ کا جاننے والا ہوں اور میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. صحابہ نے کہا کہ ہم نے خود دیکھا کہ سرکار بہت گڑ گڑا کر دعا کرتی تھی، اور جب غروب کا وقت آیا سرکار اپنے کجاوے کو اٹھانے لگے تو سرکار نے ارشاد فرمایا، میرا بیٹا کہاں پر ہے بلاؤ، میرا بچہ میرا بیٹا کہاں پر ہے بلاؤ. تو صحابہ نے پوچھا حضور کون؟ فرمایا اسامہ کو بلاؤ. حضور کے منہ میں بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، لوگ ان کو کہتے تھے غلام کا بیٹا ہے. سرکار نے فرمایا اس کو میں اپنا بیٹا بناؤں گا، پھر تم کیا کہو گے؟ زید بن حارثہ اگر غلام ہوا تھا تو مصطفیٰ کا ہی ہوا تھا نا، ماں باپ کو تو میرے لیے چھوڑا تھا نا، تم اسامہ کو تانا دیتے ہو کہ یہ زید کا بیٹا ہے اور زید غلام ہے. تو فرمایا جاؤ آج سے میں کہتا ہوں کہ جس طرح حسین میرا بیٹا ہے، حسن میرا بیٹا ہے، اسی طرح میرا اسامہ میرا بیٹا ہے. سرکار نے فرمایا کہاں میرا بیٹا، کہاں پر بلاؤ. حضرت اسامہ بن زید بڑے خوش نصیب ہیں، حالانکہ اس وقت دیگر اور آپ کی اولادیں موجود ہیں، رشتے کے لوگ موجود ہیں، لیکن سرکار نے اسامہ بن زید کو بلا کر بتایا اور اس بات کو پیش کیا کہ اللہ نے تمہیں رتبہ دیا ہے تو دوسرے کو عزت دو. اللہ نے اس یتیم بچے کے لیے جس کا باپ غزوہ موتا میں شہید ہو چکا ہے اس کو فرمایا کہ میں تیرا باپ ہوں اور تو میرا بیٹا ہے. اسامہ بن زید کو اتنی بڑی عزت حضور نے دی کہ عرفات کے دن حضور نے اسامہ کو بلایا اور حضرت اسامہ بن زید کو کہا کہ چلو میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. کجاوے میں حضرت اسامہ بن زید کو حضور نے اپنے پیچھے بٹھایا اور حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ کو حضور کے سینے پر ڈال کر بیٹھ گیا. کہ میرا سینہ جو تھا، اللہ اکبر، میرا سینہ جو تھا وہ حضور کی پشت پر لگا ہوا تھا اور میرے دونوں ہاتھ جو تھے وہ حضور کے سینے پر تھے. کیونکہ اونٹ جب اٹھتا ہے تو جھٹکا دیتا ہے نا، اونٹ جب اٹھتا ہے تو جھٹکا دیتا ہے. حضرت اسامہ کہتے ہیں جب میں حضور کے ساتھ بیٹھا تو بالکل چپک کر بیٹھا، یعنی میرا ظاہری پورا وجود حضور کے پشت پر لگا ہوا تھا. بولیے سبحان اللہ. اور کہتے ہیں میرا ہاتھ جو تھا وہ حضور کے سینے مبارک پر تھا اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارکہ پر اپنے ہاتھوں کا حلقہ بنایا ہوا تھا اور سرکار شفقت کے ساتھ میرے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے تھے، شفقت کے ساتھ میرے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے تھے. اور اس طرح یہ اونٹنی جلوگر ہوئی اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام احکام کو ہمارے عقل و ذہن کے اندر اتار دے، اور جن بزرگوں کا ہم نے نام لیا اور بالخصوص ہمارے ماں باپ کی عزت قربان ہو جائے حضرت اسامہ بن زید کے قدموں پر، سبحان اللہ، کہ آج تو فرشتے بھی اپنے پروں سے ان کے پاؤں کو صاف کر رہے ہوں گے کہ وہ مصطفیٰ کا قریب ہونے جا رہا ہے، مصطفیٰ کا رقیب ہونے جا رہا ہے، سرکار کا پڑوسی بننے جا رہا ہے. اور کیا خوش نصیبی ہے حضرت اسامہ بن زید کی کہ اونٹنی پر صرف دو شخصیت جلوگر ہیں، ایک اللہ کا محبوب جلوگر ہے، ایک اسامہ بن زید جلوگر ہے. یہ عزت و تکریم اللہ رب العالمین نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کو عطا فرمائی. یہ نہیں کہ اتار دیا، مزدلفہ تک اپنے ساتھ بٹھا کر لے کر گئے. اور بعض علماء کہتے ہیں پورا حج حضور نے اسامہ کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر کیا ہے، یہاں تک حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے کنکریاں بھی حضور کے ساتھ بیٹھ کر ماری ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے حضرت اسامہ بن زید کو میرے آقا کے ذریعے یہ مقام عطا فرمایا. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے ماتحت پر ایسی شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یتیموں پر ایسی شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں پر ایسی شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے حوالے سے، ہماری ذات سے، کسی حوالے سے اگر وہ محتاج ہے، کوئی غریب ہے اگر اس کو یہ آسرا ہے کہ یہ مجھے دے دے گا تو ہو جائے گا، تو ہمیں پھر اللہ کے لیے اس کی سنیت کو پورا کرنے کے لیے اسی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ درس سیرت کی برکت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرمائے. اس کلمات اور یہ سفر حج کی برکت سے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار جو اس وقت ہمارے دل و دماغ کے اندر طواف کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس مقدس تصور کے صدقے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت کرے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ نیک کرے، ہمیں نیک کرے، قیامت تک ہماری پیدا ہونے والی اولادوں کو اللہ رب العالمین نیک فرمائے اور انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یادوں کا اشیر بنائے. جو وقت ہمارا رہ گیا ہے دنیا کے تمام شعبوں میں اللہ رب العالمین ہمیں عافیت عطا فرمائے، مال میں، رزق میں، عمر میں، بالخصوص ایمان میں، دینی تسلب اور سختی میں اللہ رب العالمین ہمیں برکت عطا فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، کل قیامت میں اسی صاحب ناقہ، اسی صاحب قصوہ، اسی صاحب خطبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی زیارت سے ہمیں مشرف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اپنے آپ کو عرفات کے میدان میں محسوس کیجئے، سر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے، اور اپنے آپ کو بھی کہیں دور دراز کسی صحرا میں محسوس کیجئے، اور آپ کے سامنے جو مجمع موجود ہے یہ مجمع وہی حضور کے خطبے میں موجود صحابہ کا مجمع ہے جن کی پشتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں چشم تصور سے، اور دور سورج چمک رہا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین سے خیرات لے رہا ہے۔ اس مجمع میں آپ کھڑے ہیں، سب حضور کی واہ واہ کر رہے ہیں، آپ بھی حصہ ملائیے۔ امام بصری کی زبان میں میرے آقا کی واہ واہ کیجئے، محمد سید الکونین وساقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا آبادا على حبيب بك خير الخلق كلهم برحمتك يا رحم الراحمين۔ كلمة طيبة پڑھ لیجئے، لا إله إلا الله محمد۔